طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک تصور ہے، لوگ کہتے ہیں، اگر آپ اس کو بتا دیں تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ پہلے ایک پکتا تھا پانچ کھاتے تھے، آج پانچ پکتا نہ ایک کو پورا نہیں ہوتا. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی برکت کے ہونے یا نہ ہونے کا بھی کوئی تصور ہے؟
ہو سکتا ہے، فضول بہت ضائع ہوتا ہے. فضول تو برکت تو اڑائے گا نا
جی،
بہت ضائع ہوتا ہے، کھا کر بچہ کچا پھینک دیتے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سنا ہے انسانوں کے علاوہ بھی مخلوق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتی ہیں.
جی ہاں، درست سنا آپ نے، ارسلت الی الخلق کافہ. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو دیگر مخلوق بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی ہے، مانتی بھی ہے. احد پہاڑ، حالانکہ یہ تو مطلب ایک بظاہر تو اس میں جان بھی نہیں ہے نا، تو پھر بھی احد پہاڑ کے بارے میں خود سرکار فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں.
اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کر
بچے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ماشاءاللہ سے وہ صبر کے موضوع پہ مکالمہ تیار کر کے آئے ہیں. انشاءاللہ عزوجل وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. انشاءاللہ پھر امیر اللہ سنت انشاءاللہ آخر میں اس کا حال اشار فرمائیں گے.
چلیں.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں اسد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اسد بھائی، بزرگوں سے سنا ہے صبر کرنا چاہیے. جی صاحب بھائی، آپ نے بالکل درست سنا ہے اسد بھائی، مگر آج کل صبر کرنے والے کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں. یہ تو لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ صبر کرنے والوں کو غلط سمجھتے ہیں. اسد بھائی، لوگ کہتے ہیں اس دور میں اینٹ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے. نہیں صاحب بھائی، صبر ہی کرنا بہتر ہے. چاہے لوگ ہمیں بیوقوف سمجھیں، یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمیں تو اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے. اب ہر معاملے میں صبر کیسے ہوگا؟ سعادت صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لہذا ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے مگر ایک حد تک، نہیں ساتھ بھائی، ہمیں صبر سے ہی کام لینا چاہیے۔ اچھا ساتھ بھائی، ایسا کرتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، وہ ہماری درست رہنمائی فرما دیں گے۔
اسد و سعد، آپ کو اللہ علی مبا بنائے اور صابر و شاکر بنائے، آپ دونوں اسد کے، مجھے بھی صابر و شاکر بنائے، ماشاء اللہ۔ اسد صحیح کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، نہیں وہ بات غلط ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ہی اس دور میں کامیاب ہے، اور ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، یہ بھی لوگ بولتے ہیں، یوں بھی بولتے ہیں کہ یار کمزور کمزور رہیں گے تو لوگ دبا دیں گے اپنے کو، تو یہ سب غلط لوگ ہیں، بلکہ صبر کرنا چاہیے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے، ثواب کی امید پر۔ تو جو صبر کرتا ہے سمجھے، اس کے ساتھ کون ہوتا ہے پتا ہے کون ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کریم کی حمایت جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کا کرم جس کے ساتھ ہو جائے، اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے۔ صبر، سارے نبیوں نے صبر کیا، میرے آقا امام الصابرین ہے، صبر کرنے والوں کے امام ہے، سید الصابرین ہے، صبر کرنے والوں کے سردار ہیں، صحابہ کرام نے صبر کیا، اور میرے آقا کے لاڈلے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل نے میدان کربلا میں صبر کا وہ عظیم الشان مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ صبر صبر ہے، بے صبری کی ہوتی تو کوئی یاد نہ کرتا، صبر کیا یاد، اس لیے ہم سب کو صبر کرنا چاہیے اور اجر کا حقدار بننا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فیس بک پر سوال ہے، آفس جاتا ہوں تو کیا روزے میں داڑھی منڈوا سکتا ہوں؟
داڑھی منڈوانا حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب وہ روزے میں کرے گا تو ظاہر یہ اور برا ہے، رمضان شریف میں کرے گا اور برا ہے، تو بہرحال روزہ فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن گناہ کرنے سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے اور گناہ کی ہلاکت خیزیاں بہت ہیں، خصوصاً روزے میں گناہ جو ہے نا رمضان میں، اس کی تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے۔ بارہ لے کے رمضان میں بھی گناہ نہ کرے اور رمضان کے علاوہ بھی گناہ نہ کرے، ایسی نوکری جائز نہیں ہے جس میں یہ شرط ہو کے روز داڑھی منڈ گیا ہو یا داڑھی رکھنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، ایسی نوکری شرعاً جائز نہیں ہے، اور نوکری اختیار کرے۔ مجھے پتا ہے اسی ہیں سروس ہے جس میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہمارا جو شرعی مسئلہ میں نے تھا وہ عرض کیا، برا نہیں ماننا، کسی داڑھی والے کو پوچھو گے تو وہ بولتا ہے کہ یہ مولانا یوں بولتا ہے، غلط، ایسا نہیں۔ کسی عالم مفتی جو واقعی عالم علم دین کا ہوگا نا وہ میری بات کو صحیح بولے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حالات بہت خراب ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، کیسے رکھیں؟
فون پہ طبیعت معلوم کر لیں، واٹس ایپ کے ذریعے کر لیں، آپ بولو پڑوسی کا نمبر بھی نہیں ہے، پھر آپ پڑوسی کا کیسا خیال رکھنے والے ہیں؟ کہ پڑوسی کا نمبر تک نہیں رکھا تو ناممکن تو نہیں ہے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ابھی گندم کی کٹائی کا سیزن ہے تو اقتداد ہے جو اس کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی، کہہ رہے ہیں کہ کام بہت مشکل ہے، روزہ رکھ کے نہیں ہوتا، یعنی کہ بعد میں رکھ لیں گے، تو کیا اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟
اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تعداد وہ ہے جو خود تو روزہ رکھ رہے ہیں, مزدوروں سے کٹائی کروا رہے ہیں اور ان کو کھانا پانی دیتے ہیں دن کو, تو کیا اس صورت میں وہ گناہگار ہوں گے؟
میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں, میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کچھ کاریگر مزدور طبقہ ایسا ہے جو روزے رکھتا ہے اور ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں جو کام کروانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ مزدور ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, رمضان کا مہینہ ہے تو ہم جو ہے کام نہیں کریں گے, تو شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ تو ہماری رہنمائی فرمائے تاکہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کیا کیا جائے.
کام کی مطلب کثرت کی وجہ سے, محنت مزدوری کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا. جو کسان وغیرہ یا کٹائی وغیرہ گندم کی کر رہے ہیں یا دیگر محنت کے جو کام کر رہے ہیں, ان کو روزہ تو فرض ہے, وہ اتنا کام کریں جتنا یہ کر سکتے ہیں روزے میں. جب برداشت سے باہر ہو گیا کہ روزہ توڑنا ہے تو اتنا کام مطلب مائنس کر دیں, نہ کریں. اور جو مالک خود روزہ رکھتے ہیں, نوکروں کو نہیں رکھواتے بلکہ اس کو کھانا بھی دیتے ہیں, روزہ نہ رکھو کام کرو, تو گناہ کر رہے ہیں, یہ گناہ پر مدد کر رہی ہے. تو خود بھی روزہ رکھیں, اپنے نوکروں کو روزہ رکھوائیں اور ان کے کام میں آسانی کر دیں, کچھ ایسے کہ ان کی کٹوتی بھی نہ کریں اور ان کا یعنی کہ اتنا کام لے جتنا یہ بیچارے کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ ثواب کے حقدار ہوں گے. روزے میں ان کو مدد کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد.
سوال یہ ہے کہ رمضانوں میں زیتون کے تیل سے پکوڑے بنا کے کیا کھائے جا سکتے ہیں؟
جی ہاں, حلال ہے, سموسا بھی تل سکتے ہیں اس میں. اور بولو, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السنت کے صوتی پیغامات وغیرہ کا بھی ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے. جوابی طور پر یہ سوری پیغام جو تشریف لایا یہ ہم دکھا رہے ہیں.
آستان علی حضرت علامہ رشید کی طرف سے, میں حضرت امیر علیہ سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکات اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پیر طریقت رہب شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب المروح قبلا چاندی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مثال پر اظہار افسوس فرمایا. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ دعوت اسلامی اور تمام اہل سنت پر قائم دائم فرمائے. جو آپ نے محبتوں و شفقتوں کا اظہار فرمایا اور فیضان چاندی سرکار مسجد کے نام کا آپ نے اعلان فرمایا, اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
محمد کامران اتاری سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بندہ کیا سوچ بنائے کہ وہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے.
اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا تو یہ تو بہت ضروری ہے, لازم ہے کہ نہ جانے کہ میرا خاتمہ کیا ہو. اللہ کو تو سب پتہ ہے, تو ڈرتا رہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا. برے خاتمے سے ڈرنا تو بزرگوں کے تو بہت واقعات ملیں گے, کتنی عبادت کر لی لیکن خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو پھر بچے گا کیا. انما الاعمال بالخواتیم, یہ حدیث سے پاک ہے, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر, اصل تو خاتمہ ہے. یہ بندہ ڈرتا رہے, پھر یہ کہ نیکیاں بہت نیکیاں کی, بظاہر گناہ نہیں کیا, پھر بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. کوئی ہو سکتا ہے ایسا گناہ ہو گیا ہو کہ جس سے میں پھنس جاؤں آخرت میں. ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے, ڈرتا رہے. زبان سے کوئی لفظ انسان کہہ دیتا ہے, حدیث میں یہ مضامین ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اچھا لفظ اس کی زبان سے نکل گیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس کی اللہ کی رضا مندی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. کیونکہ ڈرتا رہے کہ پتا نہیں منہ سے کیا نکل گیا ہوگا, کیا ہوگا, یعنی کہ بس ڈرتا رہے. مگر رحمت پر نظر بھی رکھے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, گناہ جان بوجھ کر تو نہ کرے لیکن پھر بھی ڈرتا رہے. کہ بزرگان ہندو نے کیا کرتے تھے, اولیاء کرام نے کیا کرتے تھے, انبیاء کرام نے کیا کرتے تھے, پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے مالک جنت ہے, لیکن آپ کا خوف سب سے زیادہ تھا. اس طرح خوف خدا سے آپ روتے تھے کہ سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ خداوند میں عرض کرتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہایا، یا امت کے غم میں کثرت سے روئے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امت بخشی جائے. یا اللہ کیا اب بھی غلامان مصطفیٰ پر جہنم سرد نہیں ہوگا؟ ان کے حق میں، غلامان مصطفیٰ کے حق میں. یہ ایک مطلب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بس مولا ان کی شفاعت قبول ہو جائے. اور اس طرح مطلب تو اس طرح مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے تھے اللہ کے خوف سے. تو ہم سب کو بھی رونا چاہیے کہ ہمارے بارے میں تو ہم تو وہ تو انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم تو ہیں نہیں، گناہ تو ہم سے بہت ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کارنامے ہیں. اس لیے مطلب ڈرتا رہے، توبہ کر لی، اب بے فکر نہ ہو جائے کہ اب خلاص توبہ تو کر دی ہے، کتنی بار توبہ کروں، عمر بھر توبہ کرتا رہے. اس لیے ہر گناہ سے ڈرتا رہے بندہ، گناہ ہو گیا تو توبہ کرتا رہے، مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے گا توبہ کر لی اب کیا ہے، نہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کسی کو اپنے بارے میں معلوم نہیں. جو یہ سمجھتے ہیں اب نیک بن گیا ہوں، اب میں لائن پہ آ گیا ہوں، بہت مشکل ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. ومتاز الیوم ایوہ المجرمون، ایک قرآنی آیت ہے کہ آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. قیامت کے دن مجرموں اور غیر مجرم الگ کیے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے 999 یعنی 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کر دو، ہے نا، کلیجہ پھاڑ معاملہ. 1000 میں سے 999 999 یعنی 1000 میں ایک ہوگا جو مجرم نہیں ہے، اس کو الگ کیا گیا. یہ صحیح ہے، باقی ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو کون سا جرم ہے جو ہم نے چھوڑا ہے؟ اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا، اس سے مطلب کوئی ہے نہیں، رائے فرار ہے نہیں. اللہ کی رحمت پر نظر ہے، اپنے کرم سے بخش دے، باقی تو جس کا حساب ہوا وہ پھنسا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. صلی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ تراوی نہیں پڑھا سکتا، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟
توبہ استغفر اللہ، وہ تو روزہ تو فرض ہے، رکھنا ہی ہوگا، تراوی پڑھانا فرض نہیں ہے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو شخص زیادہ امیر ہو اسے توبہ کی توفیق کم ملتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
ضروری نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالدار ہونا مشہور ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں، ان کا بھی مطلب یہ کہ یہ سب سے مالدار تھے صحابہ میں، ان کے صدقے ہمارا ایمان اللہ محفوظ رکھے. تو یہ شرط ضروری نہیں ہے، 100% حلال مال ہے جس کا اور وہ سارے حقوق واجب ادا بھی کر رہا ہے. اب اس کو کیسے کہا جائے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ خطرے میں، ایسا ضروری نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کے والد اگر روزہ نہ رکھتے ہوں اور ایسی سو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو کہے بس آپ لوگ رکھ رہے ہو نا، آپ لوگ رکھو، تو وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ والد ایسے اگر والد ہوں تو ان کو کیسے بچے سمجھائیں؟
دعا کریں اور فیضان رمضان سے روایتیں نکال کر ان کو کسی طرح درس گھر میں ہو وہاں پڑھیں، اللہ کرے ان کو ہدایت مل جائے.
بندہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اب اس طرح کہنا کیسے کہ انسان گناہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے؟
نعوذ باللہ، یہ کہنا نہیں چاہیے اللہ کی مرضی سے گناہ کرتا ہے، معاذ اللہ. اللہ نے اختیار دیا بندے کو، کھانا بھی نہ چھوڑ دو، ہاتھ باندھ کے گھر میں بیٹھے رہو، اللہ روزی دے گا، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو تدبیر بھی تو کرنے کا اسی نے حکم بھی دیا نا، گناہ سے بچنے کا حکم اسی نے دیا نا، گناہ مت کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر دودھ کی جگہ ملک شیک استعمال کر لیا جائے کسی بھی پھل کا، تو کیا یہ بھی دودھ کی طرح مفید ہوگا یا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے؟ اگر عادت بندہ بنا لے اس کے روزانہ دودھ کی جگہ ملک شیک کا استعمال کرے، تو آپ کا اس والے سے ارشاد فرمائیں گے؟
یہ ملک شیک میں دودھ میں پھل مکس ہوتا ہے شاید، واللہ عالم، جیسا پھل ویسے اس کے پھر اثرات ہوتے ہوں گے.
سر میں پھل یہ بابا مشین میں پھل ڈالے، جیسے خربوزہ ڈال دیا، اب خربوزہ ڈالنے کے بعد آم ڈال دیا، آم ڈالنے کے بعد اس کے اوپر دودھ ڈال دیں گے، دودھ ڈال کر پھر اس کو مشین کے اندر گھمائیں گے تو یہ شیک ہو گیا، مینگو ملک شیک ہو گیا، تو کوئی بھی اس طرح کا ملک شیک بن جاتا ہے، کھجور کا بھی ملک شیک بنتا ہے، تو یہ اس طرح بنا لیتے، اس میں وہ پھل کی بھی تاثیر اور دودھ بھی آ جاتا ہے.
چینی بھی ڈالتے ہوں گے؟
چینی اب جو ڈالنے والے ڈالتے ہیں، ویسے حقیقت یہ کہ پھل خود ہی اتنا میٹھا ہوتا ہے، آم جیسے میٹھا ہے تو اب آم میں کیا چینی بولتی ہے؟
ہر پھل تھوڑی میٹھا ہوتا ہے، آم بھی تازہ موسم کے تھوڑی میٹھے ہوتے ہیں، بلکہ آم کے جو جوس کی بوتلیں آتی ہیں نا، یہ بھی چینی، چینی کے بغیر گزارا نہیں ہے، شوگر کی دوائیں بھی تو بیچنی ہے نا کمپنیوں کو، انسولین بیچنے.
اچھا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو مائیں جو یا گھر والے نا بعض اوقات، اور میں نام نہیں لیتا، پاؤڈر آتے ہیں چاکلیٹ ٹائپ کے پاؤڈر آتے ہیں، اور وہ ڈال کر پھر اس کو ٹیسٹ بنانے کے لیے پلا دیتے ہیں، اس سے بچے عادی ہو جاتے ہیں، چلو دودھ پی رہے ہیں.
چائے میں بھی تو دودھ ہے، لیکن یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ان کو دودھ پینا کہا جائے.
جی
دودھ الگ سے ہی پینا سمجھ،
دودھ الگ سے پینا، یہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں.
سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، فائدہ بڑھ بھی سکتا ہے.
جی
بڑھتا تو ہے فائدہ، پھل اچھی چیز ہے، وہ جو نٹ ملک وہ بھی تو بنتا ہے نا، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں.
نٹ ملک کے مطلب سے ملک نہیں ہے نا،
ملک ڈالا تو جا سکتا ہے نا،
ڈالا جا سکتا،
ڈالا جا سکتا جس کو موافق ہو. بعضوں کو دودھ موافق نہیں ہوتا، وہ بےچارے میرے دوست یعنی کہ ڈائریکٹ دودھ پینا میرے لیے دشوار ہے، چائے میں چل جاتا ہے لیکن ڈائریکٹ دودھ نہیں چلتا، ایک دو چمچ پی لیے چھوٹے وہ الگ چیز ہے، ویسے دودھ پی نہیں سکتا میں، بچپن میں پی سکتا ہوں گا، فی الحال نہیں پی سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، میں محبوب رضا اتاری ڈیک کالونی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میری بڑی والی بیٹی زینب اتاریہ عمر 11 سال اور چھوٹی والی بیٹی رابعہ اتاریہ عمر 9 سال الحمدللہ عزوجل رمضان مبارک میں 5 ٹائم کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ تہجد کی نعمت سے بھی سرفراز ہو رہی ہیں اور روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کا ختم کرتی ہیں اور 20 رکعت روزانہ پابندی سے نماز تراویح بھی ادا کر رہی ہیں. آپ دعائے استقامت بھی فرما دیں اور پیارے باپا جان کچھ مدنی پھول ایسے ارشاد فرما دیں کہ میں ان کو سناؤں تو ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ذہن بھی بن جائے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہمیں یہ سب معمولات قرآن پاک روزانہ ایک پارہ پڑھنا، نماز 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا، تہجد پڑھنا ترکیب بنتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے.
ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، قبول فرمائے، اور جو بھی کر رہی ہیں اس کو سارا سال جاری رکھنا چاہیے کہ عمل وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے جو بھلے تھوڑا بھی ہے مگر مسلسل ہو. چلو رمضان شریف کے روزے تو اب رکھتی ہوں گی، سارا سال روزہ رکھنے کا میں نہیں بول رہا، ہو سکے تو پیر شریف کا روزہ رکھ لیا کہ مدنی انعام بھی ہے سنت بھی ہے، اگر رمضان کی اس میں بھی یاد تازہ رہے، نہیں اس سے بھی رمضان کی یاد بھی تازہ ہوگی، اور باقی 20 تراوی وہ بھی رمضان ہی کے لیے خاص ہے، وہ فرض نمازوں کی پابندی ہوتی رہے، تلاوت اگر ایک پارا روز ہوتا رہے تو مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہے اس میں حاضری ہوتی رہے، سہ بہنوں کے مدنی کام بھی ہوتا رہے، انشاءاللہ گھر میں بھی مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا، بہت اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے میرے علیہ سنت سے کہ باپ اپنے بیٹے کو زکات دے سکتا ہے؟
باپ بیٹے کو زکات
جی نہیں, باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا.
قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتم والے کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ریاکاری اور خود پسندی میں کیا فرق ہے؟
دونوں میں فرق ہے. ریا اس کو کہتے ہیں یعنی عبادت کا اس لیے کسی پر اظہار کرنا تاکہ سامنے والے کے دل میں عزت بنے, مقام بنے یا مال ملے اس کے ذریعے. اور خود پسندی یہ کہ یہ جو اس کو خوبی حاصل ہے اس کو یہ اپنا کمال سمجھے, اور اس کو اللہ نے عطا کیا ہے یہ اس کے ذہن میں نہ رہے, اور یہ اللہ پاک واپس لے لے گا اس سے بھی یہ بالکل یعنی کہ غافل میرا کمال ہے. یہ خود پسندی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر کس سواری پر تشریف لے گئے تھے؟
آسمانوں پر یعنی کہ مکہ شریف سے تو براق, پھر آگے رف رف آیا تھا جب آسمانوں کے بعد سدرت المنتہا پر غالباً رف رف کی سواری آئی. البتہ یہ کہ لا مکہ تک خود ہی گیا, مکہ اب یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, لا مکہ مکان ہی نہیں ہے. یہ اصل معراج جو ہے یہ معجزہ ہے, اور معجزہ عقل کو عاجز کرنے والا ہوتا ہے. عقل اس کو نہیں مطلب ہے کہ عقلی طور پر کیسے ثابت کریں اس کو. براق کے بھی محتاج ہی نہیں ہے کہ براق تھا تو یہ تشریف لے گئے, اللہ چاہتا تو بغیر براق کے بھی تشریف لے جاتے. جبریل امین کون سے براق پر جاتے ہیں, وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے پھر بغیر براق کے ہی تو جاتے تھے سدرت المنتہا. اسی طرح مطلب یہ کہ فرشتوں کا آنا جانا جو بھی جس کو اللہ چاہے, یہ براق کی سواریوں سمجھو سرکار کا اعزاز ہے, اعزاز کے ساتھ اس طرح معراج. براق کو بھی شرف ملا, جنتی براق تھا اس کی بھی, سارے براقوں میں اس کا منتخب ہونا یہ اس کے لیے اعزاز تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد سراج وزاد تاری ہے, میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان مجھے سورۃ الفیل کا واقعہ سنا دیجیے.
لمبا واقعہ ہاتھیوں کا, ابراہ نے وہ کعبہ ڈھانے کے لیے جو پلاننگ کی اس کے اپنی, وہ اس نے خود بنایا تو لوگوں نے اس کو ریفیوز کیا, کوئی نہیں آیا اس کی زیارت کے لیے, غصے میں آ گیا کہ کعبے کو میں ہٹا دوں شہید کر دوں تو پھر لوگ میرے ہی آئیں گے. تو یوں ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ کعبے شریف کو شہید کرنے کے لیے, ڈھانے کے لیے یعنی معاذ اللہ توڑ پھوڑ کرنے کے لیے وہ آیا ہاتھیوں کے لشکر لے کر. اللہ تعالی نے ابابیل بھیجے, تو ابابیل جو چھوٹے پرندے تھے وہ آئے آسمانوں پر چھا گئے, اور ان کے منہ میں کنکریاں تھیں. کنکری جس ہاتھی پر, جس ہاتھی کے سوار پر گرتی تو وہ وہیں مر جاتا. اس طرح یہ سارا اس کا لشکر جو تھا یہ ڈھیر ہو گیا, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کی مثالیں, بالکل تہس نہس برباد ہو گیا اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. یوں اللہ پاک نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی. عجائب القرآن میں تفصیلی واقعہ پڑھا جا سکتا, اور بھی سیرت الجنان میں, خزان العرفان, نور العرفان, جو بھی تفسیر کی کتابیں میں سب میں یہ واقعہ مل سکتا ہے. عجائب القرآن میں تھوڑا تفصیل سے دلچسپ کسی حد تک انداز ہوتا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ چھپی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا اہل و عیال اور گزر بسر کے لیے رزق کمانے میں اچھی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟
ہر رزق حلال رزق حسب ضرورت کماؤں گا, ماں باپ کی خدمت کروں گا, بال بچوں کی پرورش کروں گا, زکات فرض ہوئی تو وہ بھی ادا کروں گا, پڑوسیوں کو بھی اس سے نفع پہنچاؤں گا, خیر خیرات کروں گا, بہت ساری اچھی اچھی نیتیں, حج کروں گا اگر اتنی رقم آ گئی میرے پاس, یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. خود کو سوال سے بچاؤں گا بھیک مانگنے سے, کہ اپنے پاس پیسے ہوں تو بھی کیوں مانگوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟
اگر بعض اللہ غسل سارا دن بھی بے غسلہ رہا ایک بھی نماز نہیں پڑی تب بھی روزہ ہو جائے گا, لیکن گناہگار تو نمازیں چھوڑنے کا گناہگار تو ہے ہی.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت اگر غسل فرض ہو گیا ہو اور سحری کا وقت جو ہے وہ مثال جاتا رہے یعنی کم ہے, تو اب وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت گزر جاتا ہے, تو ایسے موقع پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟
ہاتھ دھو لے, کلی وغیرہ کر لے, وضو کر لے تو بھی اچھا ہے, اور پھر بھلے سحری کرے. پھر اور سحری سے پہلے جو ہے نا غرغرے کر لے, ناک میں پانی چڑھا لے, تو یہ مطلب کیونکہ یہ روزے میں تھوڑا غرغرے نہیں کر سکے گا, ناک میں کھینچ کے پانی چڑھانے میں تھوڑا احتیاط بڑھ جائے گی نا کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے, لیکن نرم ہڈی تک پانی تو چڑھانا ہے اور ہلکے جڑ تک پانی پہنچنا فرض ہے. یوں سحری سے پہلے یہ کر لے تو مدینہ مدینہ, اور اگر نہیں کیا اور پھر روزے کی حالت میں اس نے غسل کیا تب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں احتیاط تو کرنی, غرغرہ نہیں کرنا ہے, پانی تو ہلکی جڑ تک پہنچنا ہوگا, اس طرح احتیاط سے پہنچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ نیکی کا کتنا سواب ملتا ہے, تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں.
مقدار جیسی نیکی, عام دنوں میں روزہ رکھیں گے وہ بھی نیکی ہے, اس کا ثواب بھی ہے. رمضان میں روزہ رکھیں گے یہ بھی نیکی ہے, اس کا بھی ثواب ہے. اور شاید ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ رمضان کے روزے میں ثواب زیادہ ملے گا یا رمضان کے علاوہ ثواب زیادہ ملے گا. اس طرح نفل کا ثواب نیکی ہے, تو نفل کا ثواب عام دنوں میں نفل کا ملے گا اور رمضان میں فرض کا ملے گا. رمضان میں ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے, 70 ٹائم ثواب ملے گا, اور عام دنوں میں ایک نیکی کا ایک, تو پھر دوسرے فضائل کے مواقع آتے ہیں, لیکن رمضان کی نیکی رمضان کی عبادات ان کا ثواب بہت ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ تعالی میرے مرشد کو بس دے آمین. میرا نام احسن اتاری ہے. پیارے بابا جان, میں مندی چہل بہت شوق سے دیتا ہوں, میری نانی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اس لیے آپ دعا فرما دیجئے.
میرا سوال ہے کہ قبولیت کا ٹائم سحری کا اور افطاری کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ تو دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ سحری کی دعا اور یہ افطاری کی دعا ہے, وہ افطاری کی دعا تو ہوتی ہے نا کہ اذان سے پہلے پڑھی جاتی ہے, تو یہ سحری کی جو دعا ہوتی ہے وہ کب پڑھی جاتی ہے؟
اللہ آپ کی نانی کو شفا عطا فرمائے, جس مدنی منہ نے کہا, اور ماشاءاللہ دعائیں بھی کی میرے لیے, اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے. اور ان اسرائی بھائی نے مطلب یہ بتایا کہ افطاری سے پہلے دعا افطار کر کے کی جاتی ہے, وہ جو دعا کی قبولی کی گھڑی ہے نا افطار کر کے, اور سحری کر کے دعا مانگنی ہوتی ہے جو قبولیت سحری کے بعد.
یہ سحری کی دعا یہ ہوتا ہے جیسے افطار میں ایک دعا ہے, اس طرح ایک سحری میں دعا ہے, تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سحری کے لیے بیٹھے تو جو نیت ہے سحری کی دعا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شاید وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ سحری سے پہلے کرنی ہے یا سحری کرنے کے بعد کرنی ہے.
اچھا, عربی میں جو دعا پڑی جاتی ہے وہ تو اصل نیت ہے, وہ تو کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا, یہ دعا نہیں ہے اصل. حدیث پاک کی اس میں کوئی سحری کی دعا اس طرح کی عربی میں یہ ابھی تک تو میں نے پڑھی نہیں تھی, یہ شاید کسی بزرگ نے ہو سکتا ہے اس کو ترتیب دیا ہو نیت کو. عربی کی نیت صرف اسی وقت مفید ہوگی جبکہ اس کے معنی بھی سمجھ پڑتے ہوں, تو اس کو اب جو دعا سمجھتا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ نیت ہے, تو یہ پڑھنا فائدہ نہیں کرے گا, نیت کے لیے بھی پتا ہی نہیں ہے اس کو. نیت دل میں ارادہ ہے کافی ہے, سحری کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ کل روزہ رکھے گا, تو یہی نیت ہے, زبان سے بولنا کوئی ضرورت تو نہیں ہے.
میری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اپنی تعریف پر خوشی ایک فطری عمل ہے, تو کیا پھر بھی حب جا منع ہے؟
نہیں نہیں, اب ظاہر کو تعریف کرتا تو مزہ تو آتا ہے, اس میں بے اختیار ہے, بے بس ہے, مزہ آتا ہے اس کو. تو بعض اوقات تو یہ مزہ آنا جو ہے یہ ایک انعام ہوتا ہے, کوئی اپنے عمل کو چھپا رہا ہے اس نے چھپا کر گیا پھر کسی کو پتا چل گیا اور اس نے تعریف کر دی تو یہ بھی ایک انعام ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, یہ فرمائیے کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, یہ ریا ہے یا نہیں؟ فرمائیے مومن کے لیے جلد یعنی دنیا میں بشارت ہے. پھر بریکٹ میں لکھا ہے میرات المناجی کی روشنی میں, یعنی یہ ریا نہیں ہے بلکہ قبولیت کی علامت ہے کہ لوگوں کے منہ سے خود بخود اس کی تعریف نکلتی ہے. غرض یہ کہ ریا کا تعلق عامل یعنی عمل کرنے والی کی نیت سے ہے کہ وہ دکھلاوے شہرت کی نیت سے نیکی کرے, یہ ہے ریا. یہ ریاکاری کتاب ہے چھوٹی سی مکتبۃ المدینہ کی, اس کے 76 سے لے کر 77 تک یہ حدیث اور اس کی جو شرح بیان کیا میں نے, یہ کتاب پڑھنے والی ہے ریاکاری, سب کو پڑھنا چاہیے, بہت مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.